السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے نیوز شو کے ساتھ مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت آپ کے یہاں پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کو پاکستان سے تعاون جاری رکھنا چاہیے. سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے مجوزہ کمیشن کے طریقہ کار پر وزیراعظم کی حلیف جماعتوں کے قائدین سے ملاقات. حزب مخالف کا وضع کردہ ضابطۂ کار قانون کے مطابق نہیں. مولانا فضل الرحمان کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
بھارت میں موت کی سزا پانے والوں کی اکثریت غریب پسماندہ اور مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھتی ہے اور 30% مجرم اعلیٰ عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں شام کے شمالی شہر حلب میں 72 گھنٹوں تک فائر بندی میں توسیع کر دی گئی. اور شمالی کوریا کی برسر اقتدار پارٹی کے تاریخی اجلاس کے دوسرے دن شمالی کوریا کے لیڈر کی حیثیت اور مرتبے میں اضافہ کیا گیا. جب پیش ہے خبروں کی تفصیل. پاکستان نے کہا ہے کہ امریکہ کو دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے میں پاکستان کی مدد کرنی چاہیے اور دہشت گردوں کو شکست دینے کے لیے اسے F-16 طیاروں کی ضرورت ہے. محکمہ خارجہ کے سیکرٹری کا کہنا ہے کہ ان طیاروں کے معاملے میں امریکہ کے ساتھ سفارتی کوششیں جاری ہیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کو پاکستان سے تعاون جاری رکھنا چاہیے. F-16 طیاروں کی خریداری کے لیے امریکی امداد روکنے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں اعزاز احمد چودھری نے ایک تحریری بیان میں وائس آف امریکہ کی اردو سروس کو بتایا کہ جہاں تک F-16 طیاروں کا تعلق ہے ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری کامیابی میں ساتھ دینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ پاکستان جرات مندی سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اور ان کے بقول پاکستان کی قربانیوں نے دنیا کو محفوظ بنایا ہے. واضح ہے کہ رواں ہفتے امریکہ کی طرف سے پاکستان کو آگاہ کیا گیا تھا کہ کانگریس کے بعض اراکین کے اعتراض کے بعد اب امریکہ 8 F-16 لڑاکا طیاروں کی خریداری کے لیے $43 کروڑ کی امداد نہیں دے گا اور پاکستان کو یہ جنگی جہاز خریدنے کے لیے اب $70 کروڑ کی پوری رقم ادا کرنا ہوگی. اطلاعات کے مطابق اسلام آباد میں ہفتے کی صبح ایک تقریب کے موقع پر پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے کہا کہ F-16 طیاروں کی خریداری کا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور اس سلسلے میں سفارتی روابط جاری ہیں. رواں ہفتے ہی پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ کی طرف سے F-16 جنگی طیاروں کی خریداری کے لیے امداد رکنے کے بعد پاکستان ان طیاروں کی خریداری کے لیے متبادل ذرائع تلاش کرے گا اور اگر مالی وسائل کا انتظام نہ ہو سکا تو کہیں اور سے طیارے خریدنے پڑیں گے. دفاعی امور کے تجزیہ کار ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان ساری رقم خود ادا نہیں کر سکتا اور ان کے بقول پاکستان کے قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو F-16 طیاروں سے کامیابی سے نشانہ بنایا گیا.
ان طیاروں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت اہم کردار ادا کی ہے. اوباما نے ایک ہی کاؤنٹر انسرجنسی ٹیررزم پالیسی ایشو کی تھی افغانستان کے لیے اور اس میں انہوں نے کہا تھا ڈسرپٹ ڈسمینٹل ڈیفیٹ. ان طیاروں نے جو دہشت گردوں کی کمین گاہیں ان کو ڈسرپٹ بھی کیا ہے, ڈیفیٹ بھی کیا ہے, ڈسٹروائے بھی کیا ہے. تو امریکی قوم کو بالخصوص کانگریس کو اور سینٹ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ طیارے کتنے کارآمد ہوں گے اور پاکستان بھی اس کی ضرورت ہے اور امریکہ کے لیے ایک سب سے بڑا حلیف اگر ہے اس جنگ میں جو کامیابی کے ساتھ آپریشن کر رہا ہے. پاکستان از دی اونلی کنٹری جو کہ کامیابی کے ساتھ یہ آپریشن کر رہا ہے ان طیاروں کے ساتھ. اگر یہ طیارے ملیں گے تو ہم اس جنگ میں اوباما کے جو 3 آبجیکٹیوز ہیں ڈسرپٹ ڈسمینٹل ڈیفیٹ اس کو 100% بدرجہ اتم اس کے کنکلوژن تک لے جانے کی کوشش نہ صرف کریں گے بلکہ کامیاب ہوں گے.
پاکستان کا یہ اصرار رہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جا رہی ہے. گزشتہ لگ بھگ 2 سال سے شمالی وزیرستان اور دیگر قبائلی علاقوں میں جاری آپریشن ضرب عزم میں پاکستانی فوج کے مطابق 3,500 سے زائد جنگجو مارے گئے جن میں غیر ملکی شدت پسند بھی شامل ہیں۔ شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی کی دور افتادہ وادی تیرہ میں تواتر کے ساتھ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو جیٹ طیاروں کی مدد سے نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کہہ چکے ہیں کہ F-16 طیاروں سے کارروائی میں زمین پر عام شہریوں کے جانی نقصان کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں اور ان کے بقول یہ طیارے ہدف کو درست نشانہ بنانے میں انتہائی معاون ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاناما پیپرز جاری کرنے والے نامعلوم ذرائع نے کہا ہے کہ غیر مساوی آمدن ہمارے دور کا ایک کلیدی مسئلہ ہے اور جسے حکومتوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ انکشافات سامنے آنے سے کچھ روز قبل ان ذرائع نے 1800 الفاظ پر مشتمل ایک بیان جرمنی کے ایک روزنامے اور تحقیق کرنے والے صحافیوں کے بین الاقوامی کنسورشیم ICIJ کو فراہم کیا، جس کا مقصد اس انکشاف کا جواب دینا تھا۔ پاکستان کی حکمراں جماعت اور اس کے اتحادیوں نے پاناما لیکس کی تحقیقات کے معاملے پر متحدہ حزب اختلاف کے TORs کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ وہ ملکی آئین اور قانون سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اسلام آباد میں وزیراعظم نواز شریف کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں اتحادی جماعتوں کے عہدیدار بھی شریک ہوئے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان میں حکومت کی حلیف سیاسی جماعتوں نے پاناما لیکس کے معاملے کی تحقیقات کے کمیشن کے لیے حزب مخالف کی طرف سے وضع کردہ ضابطۂ کار پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آئین و قانون سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ہفتے کو اسلام آباد میں وزیراعظم نواز شریف نے اتحادی سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقات کی، جس میں انہیں تحقیقاتی کمیشن کے لیے حزب مخالف کے ضابطۂ کار سے آگاہ کیا اور اس ضمن میں ان سے مشاورت بھی کی گئی۔ ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اتحادی جماعتوں کو حزب مخالف کے ضابطۂ کار پر شدید تحفظات ہیں اور اس بارے میں انہوں نے وزیراعظم کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔
اور ہم نے ان سے کہا ہے کہ جی ہم سب متفق ہیں اس بات پر کہ یہ TOR جو ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، اس پہ تحفظات ہیں اور یہ قانون و آئین سے مطابقت نہیں رکھتے، لیکن آپ چونکہ لیڈ کر رہے ہیں آپ اپنی سطح پر اس پر مزید غور کریں۔
انہوں نے مزید کہا کہ حلیف جماعتوں نے وزیراعظم کو مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ ان ضابطۂ کار پر حزب مخالف سے مشاورت کر کے اس کا ان کے بقول سنجیدہ جواب دیں۔ ہفتے کو ہی ملتان میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی نے اپوزیشن کے وضع کردہ ضابطۂ کار پر ہونے والی تنقید کو مسترد کیا، لیکن ساتھ ہی اس پر مشاورت کے لیے رضامندی کو بھی دہرایا۔
یہ ہم نے جو TORs بنائے ہیں، ہم نے قانون پر نظر رکھنے والے لوگوں کی سربراہی میں مرتب کیے ہیں، جن کو کہ حکومتی وزراء نے کہا یہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ آپ خود ان کو پڑھیں اور اگر ان میں کوئی کوتاہی ہے، کوئی کمی پیشی ہے، ہم آپ سے رہنمائی چاہیں گے۔
وزیراعظم نے حزب مخالف کے مطالبے پر پاناما لیکس کے معاملے کی تحقیقات سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ماتحت کمیشن سے کروانے کے لیے عدالت عظمیٰ کو گزشتہ ماہ کے اواخر میں خط لکھ دیا تھا، لیکن تاحال اس پر کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے۔ حکومت نے اس کمیشن کے لیے ضابطۂ کار وضع کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے تحت نہ صرف پاناما بلکہ دنیا میں کہیں بھی آف شور کمپنیاں رکھنے والے پاکستانیوں، قرضے معاف کروانے والوں اور غیر قانونی طریقے سے پیسہ بیرون ملک لے جانے والوں کی تحقیقات کی جائیں گی۔ تاہم حزب مخالف نے اسے مسترد کرتے ہوئے اپنے متفقہ ضابطۂ کار میں کمیشن کو 90 روز میں تحقیقات مکمل کرنے کا کہتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا آغاز وزیراعظم اور ان کے خاندان سے کیا جائے۔ پاناما پیپرز میں ہونے والے انکشافات کو ایک ماہ ہو چلا ہے، لیکن تاحال پاکستان میں اس معاملے پر سیاسی ہلچل کے علاوہ کوئی ٹھوس پیش رفت دیکھنے میں نہیں آ سکی ہے، جبکہ پاناما پیپرز نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے آف شور کمپنیاں اور غیر ملکی اثاثے رکھنے والی مزید شخصیات کی معلومات بھی افشا کرے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے انسداد رشوت ستانی اور بدعنوانی کے ادارے نے صوبے بلوچستان میں خزانے کے سیکرٹری کو گرفتار کر کے اس کے گھر سے 70 کروڑ کی مالیت سے زیادہ کے کرنسی نوٹ اور سونا برآمد کر لیا۔ ایک مقامی عدالت نے سیکرٹری خزانہ مشتاق رئیسانی کو 14 دن کے جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں بدعنوانی کے الزام میں گرفتار وزارت خزانہ کے سیکرٹری مشتاق رحسانی کو 14 روزہ ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جمعے کو احتساب کے قومی ادارے نیب کے حکام نے مشتاق رحسانی کو کوئٹہ میں ان کے دفتر سے گرفتار کیا تھا، جس کے بعد ان کے گھر پر چھاپہ مار کر 60 کروڑ سے زائد ملکی و غیر ملکی کرنسی اور زیورات برآمد کیے گئے تھے۔ نے بکام کے مطابق 2013 سے سیکرٹری خزانہ کے خلاف سرکاری وسائل میں خرد برد کے معاملے کی تحقیقات کی جا رہی تھیں۔ شائع شدہ اطلاعات کے مطابق مشتاق رسانی کے گھر سے برآمد ہونے والی رقم اتنی زیادہ تھی کہ نیب کے اہلکاروں کو نوٹ گننے والی مشین استعمال کرنا پڑی۔ پاکستانی، امریکی اور برطانوی کرنسی کے علاوہ کروڑوں روپے مالیت کے زیورات اور مختلف شہروں میں جائیدادوں کے ملکیتی کاغذات بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ مشتاق رحسانی کو کوئٹہ میں ہفتے کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے نیب حکام نے جج سے استدعا کی کہ ان الزامات کی تحقیقات کے لیے ملزم کو 14 روز کے لیے ان کے حوالے کیا جائے۔ جج محمد انیب نے اس درخواست کو منظور کر لیا۔ سیکرٹری خزانہ کی گرفتاری اور پھر ان کے گھر سے اتنی بڑی رقم برآمد ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مشیر خزانہ میر خالد لانگو نے اپنے منصب سے استعفیٰ دے دیا۔ جمعے کو دیر گئے ایک پریس کانفرنس میں مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے خالد لانگو کا کہنا تھا کہ وہ اس وزارت کو چلا رہے تھے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک معاملے کی تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی انہیں اخلاقی طور پر اس منصب پر نہیں رہنا چاہیے۔ میر خالد لنگاؤ کا تعلق قوم پرست جماعت نیشنل پارٹی سے ہے جس نے مسلم لیگ نون کے ساتھ شراکت اقتدار کے مری معاہدے کے تحت 2013 کے بعد 2.5 سال تک صوبے میں حکومت کی اور اس کے وزیر اعلیٰ عبد المالک بلوچ تھے۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان انوار اللہ کاکڑ کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت نیب کی کارروائی کو خوش آئند قرار دیتی ہے اور بدعنوانی کے خاتمے کے لیے نیب کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا۔
ہم کرپشن کے خلاف جو بھی سٹیپس ہوں گے، چیف منسٹر صاحب نے یہ ڈائریکشنز دی ہیں کہ ان کو ویلکم کیا جائے گا اور ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا جائے گا۔ پاکستان کے پولیٹیکل سٹرکچر میں، پاکستان کے اکنامک سٹرکچر میں یہ ایک بہت بڑا ناسور ہے اور نیب نے اپنے مینڈیٹ کے مطابق بہت بڑا اور بہت احسن قدم اٹھایا ہے۔
بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال لیکن ملک کا پسماندہ ترین صوبہ ہے اور مقامی آبادی کو یہاں کے وسائل کے فوائد ان تک نہ پہنچنے کا شکوہ رہا ہے۔ ایسے میں صوبائی افسر پر بدعنوانی کے الزامات کے بعد اتنی بڑی رقم کا برآمد ہونا بلوچستان میں سرکاری امور میں بدعنوانی کے ضمن میں کئی سوالوں کو جنم دیتا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
افغان میڈیا کے ایک نگراں ادارے نے بتایا ہے کہ گزشتہ سال سیکورٹی کی خدشات پر 300 صحافی ملک چھوڑ کر یورپ چلے گئے ہیں۔ ان میں کلیدی ٹیلی ویژن نیٹ ورک، آئی ٹی وی اور تولو جیسے ادارے سے وابستہ صحافی شامل ہیں۔ افغانستان کے سینئر عہدیدار الزام عائد کرتے ہیں کہ پاکستان طالبان پر اس سے زیادہ کنٹرول رکھتا ہے جتنا کہ ابتدا میں افغان حکومت کا خیال تھا، اور یقین دہانیوں کے برعکس اسلام آباد کبھی باغیوں کو کابل کے ساتھ امن مذاکرات پر آمادہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔ افغان طویل عرصے سے پاکستانی فوجی انٹیلیجنس انتظامیہ پر الزام عائد کرتے رہے ہیں کہ وہ خفیہ طور پر طالبان اور حقانی نیٹ ورک کی مدد کرتی رہی ہے تاکہ جنگ زدہ اس ملک میں روایتی حریف بھارت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکا جا سکے۔ افغان صدر غنی کے مشیر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں پاکستانی مسلح افواج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے بہت امیدیں تھیں، مگر اب خیال ہوتا ہے کہ وہ بھی افغانستان کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں۔ جنرل شریف نے باہمی غلط فہمیوں کو دور کرنے اور دو طرفہ تعلقات بہتر بنانے کے لیے غنی کے صدر بننے کے بعد متعدد مرتبہ افغانستان کا دورہ کیا ہے۔ اس سفارتکاری کے نتیجے میں گزشتہ برس جولائی میں پاکستان کی میزبانی میں طالبان اور افغان عہدیداروں کے درمیان پہلی براہ راست میٹنگ ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات گزشتہ ماہ اس وقت انتہائی کم سطح پر آ گئے جب طالبان کے خودکش حملے میں افغان دارالحکومت میں 70 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ کابل نے پاکستان میں قائم حقانی نیٹ ورک کو اس تشدد کی سازش کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا اور پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے خلاف فوجی کارروائی کرے۔ افغان صدر غنی نے اعلان کر دیا کہ وہ پاکستان سے کبھی نہیں کہیں گے کہ وہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائے، اور مطالبہ کیا کہ اسلام آباد اپنے علاقے میں باغیوں کے ٹھکانے ختم کرے جو مبینہ طور پر ان کے ملک پر حملوں کے منصوبے بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسلام آباد میں کابل کے سفیر حضرت عمر زخیل وال کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہت کم سطح پر ہیں۔
Right now, of course, I acknowledge that the relationship between two countries
فی الوقت بلا شبہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بے حد کم سطح پر ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد بالکل نہیں رہا. سفیر نے کہا کہ دونوں ملکوں کو اس وقت عدم استحکام اور امن و امان کے جو چیلنجز درپیش ہیں وہ دو طرفہ تعلقات میں عدم اعتماد کی فضا کا براہ راست نتیجہ ہیں. پاکستانی لیڈر کابل حملے کی مذمت کرتے ہیں اور غنی کی نکتہ چینی اور ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں کہ اسلام آباد نے اپنی ماضی کی پالیسیاں ترک نہیں کی اور ان خیالات کو لمحاتی تندی میں کہی ہوئی بات قرار دیتے ہیں. وہ بااصرار کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج نے اپنی سرزمین پر دہشت گرد گروپوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں کی ہیں تاکہ افغانستان میں استحکام اور مصالحت کی کوششوں میں مدد ملے. خارجہ پالیسی کے لیے پاکستانی وزیر اعظم کے معاون طارق فاطمی کہتے ہیں کہ اسلام آباد نے خود کابل حملے کی جو چھان بین کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں نہ تو ان کا ملک اور نہ ہی پاکستان میں موجود کوئی عناصر حملے میں ملوث تھے.
It was basically an indigenous terrorist action. Pakistan had nothing to do with it. We have conveyed this to them and we have
بنیادی طور پر یہ خود اس ملک سے کی گئی دہشت گرد کاروائی تھی. اس سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں. ہم نے افغان حکومت کو بھی بتا دیا ہے اور ہم نے واضح کر دیا ہے کہ اگر ان کے پاس اس کی کوئی شہادت موجود ہے جو اس کے برعکس ہے تو انہیں اس میں ہمیں شریک کرنا چاہیے. فاطمی نے تسلیم کیا کہ دو طرفہ تعلقات میں باہمی عدم اعتماد اور شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں، تاہم انہوں نے عہد کیا کہ اس پر قابو پا لیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اس نکتہ چینی اور برہمی سے پاکستان کے حوصلے پست نہیں ہوں گے کیونکہ افغان امن اور مصالحت کے فروغ کے لیے اسلام آباد کا عزم شک و شبہ سے 100% پاک ہے.
ہم پریزیڈنٹ اشرف غنی کی بڑی عزت کرتے ہیں، وہ وہاں کے لیجیٹیمیٹ الیکٹڈ ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہی کام کریں گے اور ہمیں ان کی لیڈرشپ پر پورا بھروسہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ریلیشن شپ کو پروموٹ کیا جائے اور ہم ان کے ساتھ ویل کنٹینیو ٹو ورک کلوزلی.
طارق فاطمی نے مزید کہا کہ تعاون کے لیے چار ملکوں کے گروپ یا کیو سی جی کے بارے میں جس میں پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ کے سینئر عہدیدار شامل ہیں، پاکستان کا خیال ہے کہ اسے امن اور مصالحت کے عمل کے لیے اپنی کوششیں ترک نہیں کرنی چاہیے کیونکہ افغانستان کے تنازع کا حل صرف امن کی بات چیت کے ذریعے ممکن ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. جب پیش ہیں باقی عالمی خبریں. شمالی کوریا کی برسر اقتدار پارٹی کے تاریخی اجلاس کے دوسرے دن شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کی حیثیت اور مرتبے میں اضافہ کیا گیا. شمالی کوریا کے سرکاری خبر رساں ادارے کوریا سینٹرل نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ ہفتے کے روز اجلاس کی کارروائی میں کم کو ایک نئے منصب کے لیے منتخب کیا گیا جس سے ممکنہ طور پر وہ اپنے والد اور دادا کے مساوی حیثیت حاصل کر سکیں گے جن کے پاس ورکرز پارٹی کے جنرل سیکرٹری کا منصب بھی تھا. شام کے شمالی شہر حلب میں 72 گھنٹوں تک فائر بندی میں توسیع کے نتیجے میں رہائشیوں نے کچھ سکون کا سانس لیا ہے. بے گھر ہونے والے افراد واپس اپنے گھروں کو لوٹے ہیں، سکول دوبارہ کھل گئے ہیں اور خانچہ فروشوں نے بھی اپنا کام شروع کر دیا ہے کیونکہ ہفتے کی رات توسیع پر عمل درآمد شروع ہوا. ترکی میں حکام نے ایک ممتاز صحافی پر جمعے کے روز کیے گئے حملے کے سلسلے میں دو مزید افراد کو حراست میں لیا ہے. ان پر یہ حملہ انہیں عدالت میں سنائی گئی سزا سے قبل ہوا. امریکی ایوان نمائندگان کے سپیکر پال رائن اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات آئندہ ہفتے ہو رہی ہے جبکہ امکان ہے کہ ہلری کلنٹن ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی. چنانچہ وائٹ ہاؤس تک پہنچنے کی جدوجہد میں انہوں نے اپنا ہدف ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی بنا لیا ہے. وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ رپورٹ کی تفصیلات کے مطابق یہ ملاقات ایسے وقت ہو رہی ہے جب واشنگٹن میں سب سے اعلیٰ عہدہ رکھنے والے ریپبلکن پال رائن نے یہ کہہ کر ٹرمپ کی انتخابی مہم کو برہم کر دیا تھا کہ وہ پارٹی میں صدارتی امیدوار کی نامزدگی حاصل کرنے کے لیے ٹرمپ کی حمایت کے لیے تیار نہیں ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ،
He called me 2-3 weeks ago. It was a very nice conversation. He was congratulating me. This was before we had the ultimate victory, but he was congratulating me and doing so.
میں نہیں جانتا کیا ہوا، میں نہیں جانتا. انہوں نے 2-3 ہفتے پہلے مجھے فون کیا تھا. ان سے بہت اچھی گفتگو ہوئی. وہ مجھے مبارکباد دے رہے تھے. یہ ہماری حتمی فتح سے پہلے کی بات ہے، مگر وہ میری کامیابی پر مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ معمول کے مطابق میں نے سوچا وہ میری حمایت کر رہے ہیں، مگر اگلے ہی دن انہوں نے بہت حیران کر دیا۔ مجھے بہت لوگوں کی توثیق حاصل ہوئی، میرا مطلب ہے آج بہت سے لوگوں کی، جیسا کہ باب ڈول، ڈک چینی اور بہت سے رکن کانگریس، بہت سے سینیٹرز نے توثیق کی۔ رائن نے جمعے کے روز اعلان کیا کہ وہ اور ایوان نمائندگان میں ریپبلکن قیادت کے بہت سے ارکان جمعرات کے صبح ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت کا مرکز وہ ریپبلکن اصول اور نظریات ہوں گے جو نومبر میں امریکی لوگوں کی حمایت حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ کی توثیق نہ کرنے والوں میں رائن واحد شخصیت نہیں ہیں۔ پارٹی کے دو سابق صدور صدر جارج ایچ ڈبلیو بش اور ان کے بیٹے جارج ڈبلیو بش دونوں کہہ چکے ہیں کہ وہ سن 2016 کی انتخابی مہم سے الگ تھلگ رہیں گے اور اس پر کوئی تبصرہ بھی نہیں کریں گے۔ ادھر جمعے کے روز ہلری کلنٹن نے امریکہ کی سب سے زیادہ گنجان آباد ریاست کیلیفورنیا میں اپنے حامیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کم سے کم اجرت میں اضافے کی مخالفت کرتے ہیں اور خواتین اور تارکین وطن کے بارے میں بالکل پرواہ نہیں کرتے۔
ڈونلڈ ٹرمپ ہیز ڈبلڈ ڈاؤن آن ہز انٹینشن ٹو ڈیپورٹ 11 اور 12 ملین امریکنز۔ ہی از ایون ناؤ
ڈونلڈ ٹرمپ نے 11 سے 12 ملین امریکیوں کو ملک سے بےدخل کرنے کے اپنے ارادے دگنے کر دیے ہیں۔ اب وہ بےدخلی کی ایک فورس کی باتیں کر رہے ہیں۔ کیا آپ ہماری سرحدوں کے اندر پولیس یا فوج کی کسی کاروائی کا تصور کر سکتے ہیں؟ دروازوں پر دستک دے کر زبردستی لوگوں کو ان کے بستروں، ان کے دفتروں سے باہر نکالا جائے، 11 یا 12 ملین لوگوں کو؟ یہی تصویر ہے جو وہ پیش کر رہے ہیں۔ ترک وطن کے بارے میں ٹرمپ کے متنازع موقف پر امریکہ میں بحر الکاہل کی ایک اور ساحلی ریاست اوریگون میں بھی لوگوں نے ان کی ریلی کے خلاف احتجاج کیا۔ اس ریلی میں ٹرمپ نے اپنے مخالف کے ریمارکس کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کی۔
She plays her woman's card, right? Hillary Clinton plays. It's the only card she has. Because honestly, without that card,
ہلری کلنٹن اپنے خاتون ہونے کا فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ ان کے پاس بس یہی کارڈ ہے جسے وہ استعمال کر رہی ہیں، کیونکہ اس کارڈ کے بغیر وہ کسی کا ووٹ حاصل نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ہمیشہ اگر آپ کچھ دیکھتے ہیں، یعنی آپ کا رویہ بہت اچھا ہے، مگر آپ کسی خاتون کے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آ رہے، آپ کو بہت محتاط رہنا ہوگا۔ آپ بہت اچھے سے ہی، مگر وہ کہیں گی آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھا، وہ اس خاتون سے کیسے بات کر رہے تھے اور نہ جانے کیا کیا۔ اگر ابتدائی پولنگ برقرار رہتی ہے تو ٹرمپ کے پاس کچھ بنیاد ہوگی کہ وہ نومبر میں انتخابات سے پہلے خاتون ووٹروں کی حمایت حاصل کر سکیں۔ انہوں نے عہد کیا ہے کہ وہ کلنٹن کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کلنٹن کو ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی حاصل کرنے کے لیے اب بھی برنی سینڈرز کے خلاف سیاسی مارکہ درپیش ہے۔ وہ پیشگوئی کر رہے ہیں کہ اس سال بعد میں نامزدگی کا فیصلہ کنونشن میں ہوگا، جس کے معنی یہ ہیں کہ کلنٹن کو اپنی پارٹی کے اندر اتحاد بنانے کے لیے بھی اتنا ہی وقت صرف کرنا ہوگا جتنا کہ ٹرمپ کو ہدف بنانے میں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی کے رکن صادق خان لندن کے پہلے مسلمان میئر منتخب ہو گئے ہیں اور انہوں نے کنزرویٹو پارٹی کے زیک گولڈ سمتھ کو شکست دی ہے۔ تفصیلات بہجت جیلانی پیش کرتی ہیں۔
لندن میں بیشتر افراد لیبر پارٹی کے صادق خان کے شہر کے پہلے مسلمان میئر منتخب ہونے پر مسرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جمعے کی رات کو انتخابی نتائج کا اعلان کر دیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ خان نے اپنے قدامت پسند حریف کو 14% پوائنٹ سے شکست دی ہے۔ پاکستان سے نقل مکانی کر کے لندن آباد ہونے والے والدین کے صاحبزادے صادق خان ایک ایسے دارالحکومت کی قیادت کریں گے جو حملوں کی وجہ سے بدستور چوکس ہے اور جسے مسلمان انتہا پسندوں کی طرف سے دھمکیوں اور خطرے کا سامنا ہے۔
This election was not without controversy. And I'm so proud that London has today chosen
لیبر پارٹی کے منتخب میئر لندن کے میئر صادق خان کہہ رہے ہیں کہ یہ انتخاب تنازع آرائی کا شکار رہا، لیکن مجھے انتہائی فخر ہے کہ لندن نے آج خوف کی بجائے امید اور تقسیم کی بجائے اتحاد کو چن لیا۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ ہمیں کبھی ایسے کڑے انتخاب کا سامنا نہیں ہوگا۔ خوف سے ہم محفوظ تر نہیں ہوتے، بلکہ خوف ہمیں کمزور تر کر دیتا ہے، اور خوف کی سیاست کو ہمارے اس شہر میں برداشت نہیں کیا جاتا۔ رائے عامہ کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ میئر کے مقابلے میں مکانوں کی قیمتوں میں ہونے والا اضافہ اور ٹرانسپورٹیشن کے کے کراؤں میں اضافہ کلیدی امور تھے۔ خان کی طرف سے کراؤں کی موجودہ شرح کو جامد کرنے کے وعدے متعدد افراد کی صدائے بازگشت بھی رہے۔ انگلستان بھر میں مختلف مقامات جیسے اسکاٹ لینڈ، ویلز اور شمالی آئرلینڈ میں ووٹروں نے لیبر پارٹی کو منتخب نہیں کیا، جس سے لندن میں ترقی یافتہ متنوع ثقافت رکھنے والی آبادی کے رجحانات اور باقی مقامات کے افراد کے درمیان موجود اختلافات سامنے آتے ہیں۔ دوسرے مقامات پر رائے دہندگان اپنے ملک کو روبہ زوال دیکھتے ہیں جو اپنی سرحدوں پر کنٹرول کھو رہا ہے۔
ترک وزیر اعظم احمد داوتولو نے اپنا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی حکمراں جماعت نے اپنا نیا لیڈر چننے کے لیے ایک غیر معمولی کانگریس کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم داوتولو کی جانب سے یہ فیصلہ ترک صدر رجب طیب اردوان سے بڑھتے ہوئے اختلافات کی خبروں کے بعد سامنے آیا ہے۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کی ڈورین جونز کی رپورٹ کی تفصیلات یاسمین جمیل پیش کرتی ہیں۔
محتاط الفاظ کے چناؤ کے ساتھ ملک کے میڈیا کو بھیجے جانے والے بیان میں وزیر اعظم داوتولو نے کہا ہے کہ وہ اے کے پارٹی کی کانگریس کے 22 مئی کو ہونے والے اجلاس کے موقع پر اپنے عہدے سے الگ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ نومبر کے انتخابات میں اپنی بھرپور کامیابی کو اجاگر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کی وزارت عظمیٰ کامیابی سے عبارت ہے، لیکن انہوں نے اپنی قیادت پر بڑھتے ہوئے اختلافات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی پارٹی میں اتحاد اور ہم آہنگی کی خاطر اپنا عہدہ چھوڑ رہے ہیں۔ تاہم وزیر اعظم نے ملک کے صدر کے ساتھ اپنی وفاداری کی دوبارہ توثیق کے معاملے میں احتیاط سے کام لیا۔ ان کے الفاظ،
ہچ کمسے بینم آزمدن بینم دلمدن بینم ذہنمدن جمہور باشکانمز علیہنے تیک بیر سوز دویمادی دویمیجاک بنن اچک ونت بلینمسینی استرم بنن استثمار کونوسو ایدیلمسینیدن ایزن ورمم۔
میں کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی رنجش، شکایت یا آزردگی محسوس نہیں کرتا۔ کسی بھی شخص نے میری زبان سے، میرے منہ سے یا میرے دماغ سے ہمارے صدر کے خلاف کوئی ایک لفظ نہیں سنا اور نہ ہی سنے گا۔ یہ الفاظ تھے مسٹر داوتولو کے۔ لیکن پچھلے کچھ مہینوں کے دوران وزیر اعظم اور صدر اردوان کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات کی خبریں گردش کرتی رہی ہیں۔ صدر کے حامی داوتولو پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ ترکی کے موجودہ پارلیمانی نظام کو صدارتی طرز حکومت میں تبدیل کرنے کے مسٹر اردوان کے عزائم کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ داوتولو محتاط انداز میں صدر پر نکتہ چینی کرنے والوں کے خلاف جاری پکڑ دھکڑ پر آواز اٹھا چکے ہیں۔ پیر کے روز حکمران جماعت میں موجود صدر اردوان کے وفاداروں نے وزیر اعظم سے پارٹی کے علاقائی سربراہوں کے تقرر کا اختیار چھین لیا، جبکہ صدر نے قدرے واضح الفاظ میں داوتولو کو یہ کہتے ہوئے خبردار کیا کہ انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انہیں کس نے تعینات کیا تھا۔ وزیر اعظم داوتولو نے بدھ کے روز اپنے اختلافات دور کرنے کے لیے صدر سے ملاقات کی، لیکن استنبول میں قائم سلیمان شاہ یونیورسٹی کے سیاسی امور کے ایک ماہر چنگیز اختر کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے مقدر کا فیصلہ پہلے ہی کیا جا چکا تھا۔ ان کے الفاظ،
For some time now he was growing in his position and that is unacceptable to Mr. Erdogan. He is and he was his creation and he started to become independent. I mean developing new ideas etc. which didn't please
کچھ عرصے سے ان کے مقام و مرتبے میں اضافہ ہو رہا تھا اور یہ چیز صدر اردوان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ وہ اب بھی اور پہلے بھی مسٹر اردوان کی تخلیق تھے اور انہوں نے خود مختار بننا اور نئے خیالات اور نئی تجاویز وغیرہ سامنے لانا شروع کر دیا تھا، اور اس چیز سے مسٹر اردوان خوش نہیں ہوئے اور انہوں نے داوتولو کو باہر دھکیل دیا۔ یہ الفاظ تھے سلیمان شاہ یونیورسٹی کے سیاسی امور کے ایک ماہر چنگیز اختر کے۔ وزیر اعظم کی پیش قدمیوں میں سے ایک یورپی یونین کے ساتھ ایک معاہدہ طے کرنا تھا، جس کے تحت ترکی نے یونان سے جلا وطن کیے جانے والے تارکین وطن کو قبول کرنے پر اپنی رضامندی ظاہر کی اور اس کے بدلے میں بہت سی رعایتیں حاصل کیں، جن میں یورپی یونین کے شینگن زون میں شامل ملکوں میں ویزے کے بغیر سفر کرنے کی اجازت شامل تھی۔ اس ہفتے یورپی کمیشن نے مشروط طور پر ویزے کے بغیر یورپ کے سفر کا ایک مشروط اجازت دینے کا عندیہ دیا ہے۔ اگرچہ برسلز نے اس حقیقت کو زیادہ راز میں نہیں رکھا ہے کہ وہ اردوان کی بجائے، جن پر آمریت پرستی کے الزام میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، داوتولو سے معاہدہ کرے گا، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم داوتولو کو اپنے عہدے سے ہٹائے جانے سے یورپ کو یہ پیغام جاتا ہے کہ اردوان وہ واحد شخصیت ہیں جن کا ترکی میں حکم چلتا ہے۔ ترکی میں حزب اختلاف کی مرکزی جماعت ریپبلکنز پیپلز پارٹی کے رہنما کمال کلی ڈاروغلو نے وزیراعظم کے استعفے کو محلاتی بغاوت کا نام دیا ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر. پاکستان نے کہا ہے کہ امریکہ کو دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے میں پاکستان کی مدد کرنی چاہیے اور دہشت گردوں کو شکست دینے کے لیے اسے F-16 طیاروں کی ضرورت ہے. محکمہ خارجہ کے سیکرٹری کا کہنا ہے کہ ان طیاروں کے معاملے میں امریکہ کے ساتھ سفارتی کوششیں جاری ہیں. پاناما پیپرز جاری کرنے والے نامعلوم ذرائع نے کہا ہے کہ غیر مساوی آمدن ہمارے دور کا ایک کلیدی مسئلہ ہے اور جسے حکومتوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے. انکشافات سامنے آنے سے کچھ روز قبل ان ذرائع نے 1800 الفاظ پر مشتمل ایک بیان جرمنی کی ایک روزنامے اور تحقیق کرنے والے صحافیوں کے بین الاقوامی کنسورشیم ICIJ کو فراہم کیا, جس کا مقصد اس انکشاف کا جواز دینا تھا. پاکستان کی حکمراں جماعت اور اس کے اتحادیوں نے پاناما لیکس کی تحقیقات کے معاملے پر متحدہ حزب اختلاف کے TORs کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ وہ ملکی آئین اور قانون سے مطابقت نہیں رکھتے. اسلام آباد میں وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں اتحادی جماعتوں کے عہدیدار بھی شریک ہوئے. پاکستان نے بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ کی جانب سے بنگلہ دیش جماعت اسلامی کے سربراہ کو 1971 کی جنگ کے دوران جنگی جرائم کے الزامات پر سزائے موت کے فیصلے کو برقرار رکھنے پر اپنے گہرے تحفظات کا اظہار کیا ہے. اس سلسلے میں وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم بنگلہ دیش کے متنازع ٹریبونل کے فیصلوں سے متعلق بین الاقوامی کمیونٹی کے رد عمل پر نظر رکھے ہوئے ہیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان نے بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ کی طرف سے جماعت اسلامی کے رہنما متیو رحمان نظامی کی نظر ثانی کی اپیل مسترد کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. متیو رحمان جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے سربراہ ہیں اور انہوں نے اپنی سزائے موت کے خلاف ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں نظر ثانی کی اپیل دائر کر رکھی تھی, جسے رواں ہفتے مسترد کر دیا گیا. پاکستانی وزارت خارجہ سے جمعے کی شب جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق 1971 میں پیش آنے والے واقعات سے متعلق متنازع مقدمات پر پاکستان بین الاقوامی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے رد عمل پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے. بیان میں کہا گیا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ بنگلہ دیش 1974 میں طے پانے والے سہ فریقی معاہدے کے مطابق مصالحت کی حکمت عملی اپنائے. واضح رہے کہ جماعت اسلامی کے سربراہ متیو رحمان نظامی کو 1971 میں ہوئی جنگ آزادی کے دوران جنسی زیادتی اور قتل عام جیسے سنگین الزامات پر 2014 میں بنگلہ دیش کے خصوصی ٹریبیونل نے موت کی سزا سنائی تھی. انہوں نے اپنی سزا کے خلاف ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں نظر ثانی کی اپیل دائر کر رکھی تھی, جسے مسترد کر دیا گیا, اور اب وہ صرف صدر سے رحم کی اپیل کر سکتے ہیں. جنگی جرائم پر سزاؤں کے خلاف اپیلوں کو ماضی میں صدر مسترد کرتے رہے ہیں. 2010 میں وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے پاکستان سے علیحدگی کے لیے 1971 میں لڑی گئی جنگ کے دوران مختلف جرائم کی سماعت کے لیے خصوصی ٹریبیونل تشکیل دیا تھا, جو اب تک مختلف سیاسی رہنماؤں سمیت 2 درجن سے زائد افراد کو سزائے موت سنا چکا ہے. جماعت اسلامی اور حزب مخالف کی دیگر جماعتوں کا یہ الزام رہا ہے کہ یہ ٹریبیونل سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. انسانی حقوق کی کئی بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے بھی خصوصی ٹریبیونلز میں چلائے جانے والے مقدمات کے طریقہ کار اور انصاف کے لیے ضروری تقاضوں کو پورا نہ کیے جانے پر تحفظات سامنے آ چکے ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے انسداد رشوت ستانی اور بدعنوانی کے ادارے نے صوبہ بلوچستان میں خزانے کے سیکرٹری کو گرفتار کر کے اس کے گھر سے 70 کروڑ کی مالیت سے زیادہ کے کرنسی نوٹ اور سونا برآمد کر لیا. ایک مقامی عدالت نے سیکرٹری خزانہ مشتاق رئیسانی کو 14 دن کے جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا. افغان میڈیا کے ایک نگراں ادارے نے بتایا ہے کہ گزشتہ سال سیکیورٹی کے خدشات پر 300 صحافی ملک چھوڑ کر یورپ چلے گئے. ان میں کلیدی ٹیلی ویژن نیٹورکس ITV اور تولو جیسے ادارے سے وابستہ صحافی شامل ہیں. بھارت میں موت کی سزاؤں پر کیے گئے ایک مطالعاتی جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ سزا پانے والوں میں زیادہ تر کا تعلق غریب اور پسماندہ طبقوں، اقلیتی اور کمزور گروپوں سے تھا، اور ان میں سے 30% نے اس جرم کا ارتکاب نہیں کیا تھا جس پر انہیں سزا سنائی گئی تھی۔ دارالحکومت دہلی کی نیشنل لا یونیورسٹی کی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 80% سے زیادہ سزا پانے والوں نے اسکول کی تعلیم ادھوری چھوڑ دی تھی۔ مزید تفصیلات کے ساتھ نئی دہلی سے سہیل انجم۔
بھارت میں سزائے موت پانے والے قیدیوں کے بارے میں سماجی و اقتصادی بنیاد پر کیے جانے والے ایک جامع تحقیقی جائزے میں انکشاف ہوا ہے کہ قیدیوں کی اکثریت معاشی اعتبار سے کمزور اور پسماندہ طبقات اور مذہبی اقلیتی گروپوں سے تعلق رکھتی ہے۔ نیشنل لا یونیورسٹی دہلی کے ذریعے سزائے موت پانے والے قیدیوں کے بارے میں ایک ریسرچ پروجیکٹ پر کام کیا گیا، جس میں پتا چلا کہ جن کو پھانسی کی سزا سنائی جا چکی ہے ان میں سے 80% قیدیوں نے اسکولی تعلیم بھی مکمل نہیں کی، اور ان میں سے نصف کی تعداد ایسی ہے جن کو 18 سال سے کم عمر میں ہی کام کرنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ اس تحقیق میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ جرم کے ارتکاب کے وقت 1/4 مجرم یا تو نابالغ تھے، یا ان کی عمر 18 سے 21 سال کے درمیان تھی، یا پھر وہ 60 سال سے اوپر تھے۔ سزائے موت یافتہ قیدیوں کے 24.5% یعنی 90 قیدی دلت اور آدیواسی ہیں، اور 20% یعنی 76 قیدی مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ رپورٹ موت کی سزا پانے والے 385 قیدیوں میں سے 373 قیدیوں، ان کے اہل خانہ اور جیل حکام سے انٹرویو کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے۔ یہ انٹرویوز جون 2013 سے جنوری 2015 کے درمیان کیے گئے۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ زیری عدالتوں سے موت کی سزا پانے والے 100 قیدیوں میں سے 30 قیدی اعلیٰ عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں۔ اپنی نوعیت کی اس پہلی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایسے 11 مقدمات جب سپریم کورٹ میں آئے تو انہیں سماعت کے بغیر ہی تکنیکی بنیاد پر خارج کر دیا گیا۔ پھانسی کی سزا یافتہ 80% قیدیوں نے حراست کے دوران پولیس کی اذیت رسانی کی شکایت کی، اور کہا کہ پولیس حراست کے دوران پانی میں غوطے لگوانے، سگریٹ سے جلانے، زبردستی ننگا کرنے، ناخنوں کو کھینچ کر اکھاڑنے اور بجلی کے جھٹکے جیسی اذیتیں دی جاتی ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مدن بی لوکور نے اس رپورٹ پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نظام انصاف میں اصلاحات کی کتنی ضرورت ہے۔ بقول ان کے، قانونی امدادی نظام ایک مذاق ہے، اس پر کسی کو اعتماد نہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
باقی عالمی خبریں۔ شمالی کوریا کی برسر اقتدار پارٹی کی تاریخی اجلاس کے دوسرے دن شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کی حیثیت اور مرتبے میں اضافہ کیا گیا۔ شمالی کوریا کے سرکاری خبر رساں ادارے کوریا سینٹرل نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ ہفتے کے روز اجلاس کی کارروائی میں کم کو ایک نئے منصب کے لیے منتخب کیا گیا، جس سے ممکنہ طور پر وہ اپنے والد اور دادا کے مساوی حیثیت حاصل کر سکیں گے، جن کے پاس ورکرز پارٹی کے جنرل سیکرٹری کا منصب بھی تھا۔ کم کے سیاسی منصب میں یہ ترقی ایک ایسے وقت پر کی جا رہی ہے جب امریکہ کے ایک نگران گروپ نے خبردار کیا ہے کہ ممکن ہے شمالی کوریا جلد ہی ایک اور جوہری تجربہ کرے۔ ویب سائٹ 38 North شمالی کوریا کے امور پر توجہ مرکوز کرتی ہے، اور جمعے کے روز کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا کے جوہری تجربہ کرنے والے مقام کی 5 مئی کو لی گئی تصاویر سے ایک کمانڈ سینٹر پر ہونے والی آمد و رفت دکھائی دیتی ہے، جہاں کسی تجربے کی تیاری کے دوران کے علاوہ عام طور پر کوئی اور سرگرمی نظر نہیں آتی۔ شام کے شمالی شہر حلب میں 72 گھنٹوں تک فائر بندی میں توسیع کے نتیجے میں رہائشیوں نے کچھ سکون کا سانس لیا ہے۔ بے گھر ہونے والے افراد اپنے گھروں کو لوٹے ہیں، سکولوں کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے، اور خانچہ فروشوں نے بھی اپنا کام شروع کر دیا ہے کیونکہ ہفتے کی رات توسیع پر عمل درآمد شروع ہوا۔ شہر میں شدید لڑائی ہوئی اور تقریباً 300 شہری ہلاک ہو گئے، جن میں 57 بچے بھی شامل ہیں۔ یہ اعداد و شمار برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے فراہم کیے ہیں۔ امریکہ نے حلب میں لڑائی میں فائر بندی کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن وسیع تر بنیاد پر قیام امن کی کوششیں جاری ہیں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ امریکہ کا مقصد ایک ایسے نقطے پر پہنچنا ہے جہاں صرف گھنٹے نہ گننا پڑیں بلکہ پورے شام میں لڑائی ختم ہو۔ ان کے اس بیان سے قبل روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں فائر بندی کی توسیع کی توثیق کی گئی تھی۔ جان کربی نے کہا کہ امریکہ نے اگر خیریت ہوئی تو روس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے امکان کو خارج نہیں کیا ہے۔ ایک مصری عدالت نے سابق اسلام پسند برطرف صدر محمد مرسی کے ایک مقدمے میں 6 مدعی الیہان اور لگ بھگ ایک درجن دوسرے شریک مدعی الیہان کو خلیج کی ریاست قطر کو مبینہ طور پر خفیہ معلومات منتقل کرنے کے جرم میں موت کی سزا سنا دی ہے۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے ایڈورڈ یورینین کی رپورٹ کے مطابق مرسی کے فیصلے کو ملتوی کر دیا گیا۔ تفصیلات یاسمین جمیل پیش کرتی ہیں۔
قررت المحکمہ احالت اوراق الدعوہ الى فضیلۃ مفتی جمہوریہ مصر العربیہ لاستطلاع الرأی الشرعی بشأن کل من المتہمین۔
مصری عدالت نے 11 میں سے 6 مدعا الیہان کو موت کی سزا سنائی اور ان سزاؤں کو ملک کی اعلیٰ ترین مذہبی اتھارٹی کی نظر ثانی تک التوا میں رکھا گیا ہے۔ 3 ججوں کے ایک پینل نے سابق صدر مرسی کے فیصلے کو 18 جون تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ یہ مقدمہ ان متعدد میں سے ایک ہے جن کا سابق معزول صدر سامنا کر رہے ہیں۔ عدالت کی ویڈیو میں مسٹر مرسی کو مدعا علیہ کے شیشے کے ایک احاطے میں مسکراتے ہوئے اور اپنے ہاتھ لہراتے ہوئے دکھایا گیا، جو بظاہر فتح کے اشارے تھے۔ متعدد شریک مدعا الیہان کو بھی مسکراتے ہوئے اور نعرے لگاتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا، لیکن ان کے الفاظ کو سمجھنا مشکل تھا۔ موت کی سزا پانے والے 6 میں سے 3 ملک سے باہر ہیں اور ان پر ان کی غیر موجودگی میں مقدمہ چلایا گیا۔ جن پر غیر حاضری میں مقدمہ چلایا جاتا ہے ان کی سزائیں از خود منسوخ ہو جاتی ہیں اور انہیں ان کی مصر واپسی کی صورت میں ایک نئے مقدمے تک ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ اپنی غیر حاضری میں سزا پانے والوں میں سے ایک الجزیرہ ٹی وی کے نیوز کے شعبے کے سابق صدر ابراہیم ہلال نے عرب میڈیا کو بتایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ الزامات بے بنیاد تھے اور یہ کہ وہ اس فیصلے پر فکر مند نہیں ہیں۔ ان کے الفاظ، یہ فیصلہ ایک علامتی فیصلہ ہے اور یہ کہ انہیں اس بارے میں شکوک و شبہات ہیں کہ مصر سے باہر کوئی بھی ادارہ اس فیصلے کا احترام کرے گا اور انہیں مصری حکام کے حوالے کرے گا۔ مسٹر ہلال نے مزید جواز پیش کرتے ہوئے کہا کہ دفاع سے متعلق حساس معلومات قطر کے حوالے کرنے کے الزامات بہت زیادہ باوسوخ نہیں تھے، کیونکہ 17 صفحاتی معلومات میں سے ایک قدرے حساس تھی جو مصر کی جانب سے غزہ میں حماس گروپ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے سے متعلق تھی۔ ایک سابق ایڈیٹر اور پبلشر ہشام قاسم نے وی او اے کو بتایا کہ انہیں فیصلے پر حیرت ہوئی ہے، کیونکہ جن افراد کو سزا سنائی گئی ہے ان میں سے بیشتر بہت زیادہ غیر اہم لوگ تھے، جبکہ سب سے بڑے مدعا الیہان مثلاً مرسی کو کم از کم سر دست بظاہر سخت سزائیں نہیں سنائی گئی ہیں۔ اخوان المسلمین کے خارجہ تعلقات کے شعبے کے سربراہ نے قطر کی ملکیت کے الجزیرہ ٹی وی کو بتایا کہ ان کا خیال ہے کہ مسٹر مرسی اور ان کے شریک مدعا الیہان پر ہفتے کے مقدمے کے محرکات خالصتاً سیاسی ہیں، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ مصری عدلیہ مصری صدر عبد الفتاح السیسی کے زیر اثر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ السیسی قطر کے سابق حکمران امیر حماد بن خلیفہ الثانی سے بار بار مل چکے ہیں اور ان سے معانقہ کر چکے ہیں، اس لیے قطر کو حساس معلومات دینے کے الزامات کا کوئی مطلب نہیں نکلتا۔ عدالت نے قطر کی انٹیلیجنس کے ایک ایجنٹ کا نام نہیں لیا جن پر ان کی غیر حاضری میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا عدالت جب 18 جون کو دوبارہ لگے گی تو وہ مسٹر مرسی کے لیے اگر کوئی فیصلہ سنائے گی تو وہ کیا ہوگا۔ تاہم جو فیصلہ بھی ممکنہ طور پر سنایا جائے گا اس کے خلاف اپیل کی جا سکے گی اور وہ حتمی نہیں ہوگا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی میں حکام نے ایک ممتاز صحافی پر جمعے کے روز کیے گئے حملے کے سلسلے میں 2 مزید افراد کو حراست میں لیا ہے۔ ان پر یہ حملہ انہیں عدالت میں سنائی گئی سزا سے قبل ہوا۔ تفصیلات بہجت جلانی کی زبانی۔
ترکی میں حکام نے ایک ممتاز صحافی پر جمعے کے روز کیے گئے حملے کے سلسلے میں 2 مزید افراد کو حراست میں لیا ہے۔ ان پر یہ حملہ انہیں عدالت میں سنائی گئی سزا سے قبل ہوا۔ ترک میڈیا کے مطابق کینڈنڈر پر فائرنگ کرنے والے مسلح شخص کے 2 ساتھیوں کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا گیا۔ ڈنڈر کو 5 سال 10 ماہ قید سنائی گئی ہے، جبکہ روزنامہ انکرا کے بیورو چیف اردم گل کو 5 سال قید کی سزا ہوئی ہے۔ توقع ہے کہ ڈنڈر اور گل اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے اور اپیلوں کے فیصلے تک آزاد ہی رہیں گے۔ اس مقدمے کو ترکی میں پریس کی آزادی کی جانچ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس پر میڈیا اور انسانی حقوق کے عالمی گروپوں نے مذمت کی۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے ترک حکام پر زور دیا ہے کہ وہ آزاد اور غیر جانبدار میڈیا کی حمایت کریں، اور ترکی پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے آئین کی روح سے جمہوریت کے بنیادی اصولوں کی پاسداری کریں، جس میں منصفانہ عمل، عدلیہ کی آزادی اور آزادی اظہار بھی شامل ہے۔
البرٹا کینیڈا میں فائر فائٹرز وسیع پیمانے پر بھڑکی ہوئی آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ ایک بار پھر بہجت جلانی۔
البرٹا کینیڈا میں فائر فائٹرز وسیع پیمانے پر بھڑکی آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن خدشہ ہے کہ یہ آتش زدگی اختتام ہفتہ تک مزید پھیل سکتی ہے. شہر کے مختلف علاقوں سے لوگوں کے انخلاء کا سلسلہ ہفتے کے روز بھی جاری رہا اور مرکزی شاہراہ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں دیکھنے میں آئیں. پولیس اور فوج کے اہلکار متاثرہ شہر سے لوگوں کے انخلاء کے عمل کی نگرانی میں مصروف ہیں, جبکہ یہاں سے لوگوں کو ہیلی کاپٹروں اور جہازوں کے ذریعے بھی محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے. جمعے کے روز 8,000 لوگوں کو فضائی مدد کے ذریعے یہاں سے منتقل کر دیا گیا اور توقع ہے کہ ہفتے کی شام تک مزید اتنے ہی افراد کو وہاں سے نکال لیا جائے گا. البرٹا کی مقامی حکومت علاقے میں ہنگامی حالت نافذ کرنے کا اعلان کر چکی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ یہ آتش زدگی تقریباً 1,000 مربع کلومیٹر تک پھیل چکی ہے. تاحال اس میں کسی کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی.
This is a dynamic, challenging, extreme fire. So, you know, many things can happen. But at this point,
البرٹا میں جنگلات کی آگ سے بچاؤ کے محکمے کے عہدیدار چارڈ موریسن نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یہ آگ دور دراز علاقوں میں جنگلات تک بھی پھیل سکتی ہے. ان کے بقول شدید گرم موسم کے باعث اس پر قابو پانے کی کوششیں متاثر ہو رہی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ اگر بارش ہو جائے تو ہی اس آتش زدگی پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے. موریسن نے کہا کہ ہم نے اس علاقے میں گزشتہ 2 ماہ سے بارش نہیں دیکھی. یہ قابل ذکر مقدار میں بارش نہیں ہوتی تو یہ آگ خاصے وقت تک یوں ہی لگی رہ سکتی ہے. کینیڈا کے محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی کہ اتوار کو یہاں بارش کا 40% امکان ہے.
ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ میں ایوان نمائندگان کے سپیکر پال رائن آئندہ ہفتے بالمشافہ ملاقات کریں گے. یہ ملاقات ایسے وقت ہو رہی ہے جب واشنگٹن میں سب سے اعلیٰ عہدہ رکھنے والے ریپبلکن پال رائن نے یہ کہہ کر ٹرمپ کی انتخابی مہم کو برہم کر دیا تھا کہ وہ پارٹی میں صدارتی امیدوار کی نامزدگی حاصل کرنے کے لیے ٹرمپ کی حمایت کے لیے تیار نہیں ہیں. رائن نے جمعے کے روز اعلان کیا کہ وہ اور ایوان نمائندگان میں ریپبلکن قیادت کے بہت سے ارکان جمعرات کے صبح ٹرمپ سے ملاقات کریں گے. برطانیہ کی لیبر پارٹی کے رکن صادق خان لندن کے پہلے مسلمان میئر منتخب ہو گئے ہیں اور انہوں نے کنزرویٹو پارٹی کے زیک گولڈ سمتھ کو شکست دی ہے. انہوں نے انتخابات میں کامیابی کے بعد ہفتے کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا. جمعے کو دیے گئے سامنے آنے والے انتخابی نتائج کے مطابق لندن کے 57% باسیوں نے صادق خان کو ووٹ دیے, جبکہ زیک گولڈ سمتھ 43% ووٹ حاصل کر سکے. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں.
نئی ڈراما سیریل اڈاری, نام ہی نہیں موضوع بھی منفرد, تفصیلات فکر و فن میں.
ناچنے گانے والے ہی تو تم لوگ, تیری بیٹی کو ناچنے گانے کا تو بولا میں نے.
میرے پتر نے ذرا سی دل لگی کیا کر لی تو دسے.
پاکستان کی ایک نجی ٹیلی ویژن سے نئی ڈراما سیریل اڈاری شروع ہوئی ہے جو کینیڈین حکومت کے تعاون سے مومنا دوراد پروڈکشنز اور کشف فاؤنڈیشن کی مشترکہ پیشکش ہے. نیا ڈراما سیریل اڈاری اپنے نام سے منفرد محسوس ہو رہا ہے. چینل انتظامیہ نے وائس آف امریکہ کے نمائندے کو بتایا کہ سیریل کو مشہور ڈراما نگار فرحت اشتیاق نے تحریر کیا ہے, جبکہ ہدایات دی ہیں احتشام الدین نے.
میرے نال بیاہ کر رہے ہیں نا, جیسے میری اماں چاہتی ہے نا ویسا کار.
ڈرامے کے مرکزی کردار ادا کرنے والوں میں شامل ہیں سینئر ٹی وی ایکٹریس بشرا انصاری, جبکہ دیگر مشہور فنکاروں میں فرحان سعید, عروا حسین, احسن خان, سمیا ممتاز اور لیلا زبیری شامل ہیں.
یہ مرغی پکڑی لڑکی ہمارے بینڈ میں شامل ہوگی.
نہ پائے کہیں پائے, نہ پائے نہ کہیں پائے, نہ پائے نہ دل چین میرا.
ڈرامے کی کاسٹ کو میڈیا کے نمائندوں سے ملوانے کے لیے چینل انتظامیہ کی جانب سے ایک خصوصی تقریب بھی منعقد ہوئی, جس میں پروجیکٹ سے وابستہ افراد نے اپنے خیالات کا اظہار اور شوٹنگ کے دوران اپنے تجربات شیئر کیے. فنکاروں کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک انتہائی سنجیدہ معاشرتی مسئلے کو اس سیریل کے ذریعے عوام کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے.
تم ایک ایسی ووکلس ڈھونڈو گی جو فروا سے اچھا گاتی ہو اور فروا بننے کو بھی تیار ہو, اور یہ سب ہوگا 12 دنوں میں.
ہیلو میڈم, آپ پلیز گانا پسند کریں گی میرے ساتھ؟
نہ پائے کہیں پائے, نہ پائے نہ کہیں پائے, نہ پائے نہ دل چین میرا.
آواز اچھی, آواز اچھی, اچھا ڈالوں آواز کا میں.
ایک حساس موضوع پر ڈرامہ بنانے کے فیصلے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کشف فاؤنڈیشن کی بانی اور مینیجنگ ڈائریکٹر روشا نے بتایا کہ کچھ عرصے قبل قصور میں پیش آنے والے واقعے نے اس سوچ کو جنم دیا کہ ایم ڈی پروڈکشن کے ساتھ مل کر اس طرح کے مسائل کو سب کے سامنے لایا جائے.
تیرے نال پیار ہویا دل پہ قرار ہویا تیرے نال پیار نے بھاون میں آنا سجنا وے سجنا وے سب کچھ چھوڑ کے میں آنا سجنا وے سجنا میں.
بشرا انصاری نے اپنے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ایسی عورت کا کردار ادا کر رہی ہیں جو بہت پراعتماد تو ہے لیکن اس میں شہری نفاست نہیں. یہی عورت پاکستان کے دیہی علاقوں کی صحیح عکاسی کرتی ہے.
امی جی میرا اسکول کا بستہ ٹوٹ رہا ہے, نیا دلا دو نا.
تنخواہ آئے گی تو دلا دوں گی.
امی جی تم اپنے لیے سادی روٹی کیوں بنا رہی ہو, تم نے پراٹھا کیوں نہیں بنایا؟
لے کہ اسے بندہ موٹا ہو جاتا ہے, ادھر دیکھا کرنا ذرا صاحب لوگوں کو, نہ کوئی گھیو کھاتا ہے نہ ہی چینی.
ہمیشہ کی طرح بشرا نے اپنے ہلکے پھلکے انداز میں میرپور خاص میں شوٹنگ کے دوران پیش آنے والے واقعات لطیفوں کی شکل میں سنا کر حاضرین کو محظوظ کیا.
مرشد
آپا شیدہ شروع ہو گئی سویرے سویرے. فام ماجد کی بھی بڑی اچھی آواز ہے.
من تو گے مر گئے.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتہ ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ٹیکنالوجی بہت حاضر خدمت. آج کل بڑے بڑے شہروں میں آمد و رفت کے لیے بائسیکل کے استعمال میں اضافہ ہونے لگا ہے, لیکن ظاہر ہے بڑی بڑی گاڑیوں اور تیز رفتار ٹریفک کی وجہ سے حادثات میں بھی تیزی آئی ہے. اکثر اوقات حادثات کا باعث بائسیکل سواروں کا اسمارٹ فونز کا استعمال ہوتا ہے جن کے ذریعے وہ نقشے یا پھر راستوں کا تعین کرتے ہیں. مونٹریال اور واشنگٹن جیسے شہروں سمیت دنیا بھر کے شہروں میں کوئی بھی شخص بائسیکل کرائے پر حاصل کر سکتا ہے جس کے لیے اسے کریڈٹ کارڈ کے ساتھ ادائیگی کرنا پڑتی ہے, لیکن بائسیکل پر سواری کرنا اور مصروف سڑکوں پر موڑ مڑتے ہوئے صحیح منزل تک پہنچنا دو مختلف باتیں ہیں. مونٹریال میں بائسیکل کرائے پر دینے والی پبلک بائک سسٹم کمپنی کا کہنا ہے کہ ان کے بائسیکل سواروں کو ایک ایسے آلے کی ضرورت ہے جن سے انہیں راستے اور سمت کا تعین کرنے میں آسانی ہو سکے.
Donc le moins ils sont enclins à regarder ces informations et à regarder à toucher d'une main le vélo et de l'autre leur téléphone intelligent.
Cycle Lab کے Maxim Courtier کہتے ہیں کہ اگر آپ کی سائیکل پر سمارٹ ہالو نصب ہے تو پھر آپ کے لیے راستے کے بارے میں ہدایات حاصل کرنا بہت آسان اور واضح ہو جاتا ہے. بائسیکل کی ہینڈل بار پر نصب سمارٹ ہالو بائسیکل چلانے والے کی جیب میں موجود سمارٹ فون کے ساتھ وائرلیس رابطہ رکھے گا اور بائسیکل سوار کی مطلوبہ منزل تک پہنچنے کے لیے آسان ترین اور محفوظ ترین راستے کی تلاش کرے گا. سمت کے بارے میں واضح بصری سگنل ملیں گے, یہ بھی پتہ چلے گا کہ بائسیکل سوار کا کتنا وقت خرچ ہوگا.
راستے کی مسافت کتنی ہے، رفتار کیا ہے، حتیٰ کہ بائسیکل سوار نے کتنی کیلوریز خرچ کی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹیلی فون پر موصول ہونے والی کالز اور پیغامات کی بھی نشاندہی کر سکے گا۔ اس پر پانی اور گرد کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، اور اسے بغیر کسی مخصوص چابی کے بائسیکل سے اتار کر رکھا بھی جا سکتا ہے۔
C'est vraiment génial en fait quand tu connais pas vraiment par où passer pour aller à ton point B.
بائسیکل سوار ایملی بونیئر کہتی ہیں کہ یہ واقعی زبردست بات ہے جب آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے سمت اور راستہ معلوم نہ ہو، جب آپ کو شہر سے واقفیت نہ ہو، تو پھر میرے خیال میں یہ بڑی زبردست بات ہے، کیونکہ یہ آلہ آپ کو بتا سکے گا کہ آپ کس طرح سے اپنے مطلوبہ مقام پر اور منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسمارٹ ہالو کی قیمت $150 ہے، اور اس کے اندر ایک ایسا آلہ بھی نصب ہے جو اس وقت چمکنے لگتا ہے اور ایک بلند آواز کا الارم بجانے لگتا ہے اگر کوئی بائسیکل کو چرانے کی کوشش کرے۔ اسمارٹ ہالو تیار کرنے والوں کو امید ہے کہ مونٹریال میں بائسیکل کرائے پر دینے والی کمپنی اپنی بائسیکلوں پر یہ آلہ نصب کرے گی، اور انہیں یہ بھی امید ہے کہ بالآخر یہ آلہ دنیا بھر میں ہزاروں بائسیکلز پر استعمال ہوگا۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایک مرتبہ بچپن میں ایک مضمون پڑھا تھا کہ بیکٹیریا صرف بیمار ہی نہیں کرتے بلکہ مفید بھی ہوتے ہیں، اور اس کی مثال دی گئی تھی کہ جیسے دہی، دودھ کو دہی بھی بیکٹیریا ہی بناتے ہیں، مگر یہ مفید بیکٹیریا ہوتے ہیں اور انہیں پرو بایوٹکس بھی کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے ایک نئی تحقیق میں بتایا ہے کہ انسانی آنت میں کچھ ایسے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو کینسر کے علاج میں کارگر ہو سکتے ہیں۔ سائنسدانوں نے اس کا استعمال ایسے چوہوں پر کیا جنہیں جلد کا کینسر تھا، اور انکشاف یہ ہوا کہ ان مائکرو بایوٹا کی وجہ سے کیمو تھراپی ڈرامائی طور پر مؤثر ثابت ہوئی۔ انسانی آنت میں کھربوں کی تعداد میں یہ بیکٹیریا یا مائکروبس پائے جاتے ہیں جو صرف خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، اور اس ایک خلیے والے بیکٹیریا کی تعداد انسان کے پورے جسم میں موجود خلیوں سے اندازاً 10 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ان میں سے بیشتر کسی نہ کسی طرح ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ جرید سائنس کے تحت ایک حالیہ مطالعے میں بڑے وثوق سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ان میں سے بعض کینسر کے علاج میں مؤثر ہو سکتے ہیں۔ چوہوں پر تحقیق کرنے والے آنکولوجسٹ ٹام گایا فسکی اور ان کے ساتھیوں نے یونیورسٹی آف شکاگو میں دیکھا کہ چوہوں کی آنت میں پائے جانے والے مائکرو بایوٹا نے جلد کے مہلک کینسر میلانوما کے خلاف کافی مدافعت پیدا کی۔ جب انہیں کیمو تھراپی کی دوا PD-L1 دی گئی تو ان کے ٹیومر کافی کم ہو گئے اور تقریباً غائب ہی ہو گئے۔ گایوفسکی کہتے ہیں،
We have patients who have had complete elimination of their tumor and are quite stable.
ہمارے پاس اب ایسے مریض ہیں جن کے ٹیومر مکمل طور پر ختم ہو گئے، اور اب کئی برسوں سے وہ کافی مستحکم ہیں، چنانچہ یہ مریضوں کی ایک بہت کم تعداد ہے، اور اب اگر ہم اس قوت مدافعت میں اضافے کے تمام گر جان لیں تو ہو سکتا ہے ہم ایسے مریضوں کی تعداد میں اضافہ کر سکیں جو اپنی ٹیومر کے خلاف مؤثر علاج حاصل کر لیں۔ اس بیکٹیریا پر تحقیق جاری ہے، اور گایوفسکی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ مرکبات ایسے تیار کر لیے جائیں جو پھیپھڑوں اور گردن کے کینسر کے علاج میں مؤثر ثابت ہو سکیں۔ قوت مدافعت میں اضافے کی دوائیں بے حد مہنگی ہوتی ہیں، لیکن گایوفسکی کہتے ہیں نئی تحقیق کی مدد سے یہ دوائیں بہت کم قیمت میں دستیاب ہو سکتی ہیں۔
And maybe more exportable to developing countries as you think forward. Some of these very expensive therapies.
ہو سکتا ہے ترقی پذیر ملکوں کے لیے ان کی برآمد میں اضافہ ہو۔ آپ یہ اندازہ تو کر سکتے ہیں کہ ان میں سے بعض دوائیں تو ابھی کچھ عرصے تک ترقی پذیر ملکوں کو دستیاب نہیں ہو سکیں گی، مگر پرو بایوٹک کی طرز کی کوئی دوا سستی بھی ہوگی اور عام دستیاب بھی۔ اگرچہ بعض پرو بایوٹکس اب بھی مارکیٹ میں موجود ہیں، مگر گایوفسکی ان کے استعمال سے خبردار کرتے ہیں کہ یہ قوت مدافعت کو کمزور کرنے اور کینسر میں اضافے کا سبب بن سکتی ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خطاب کے
हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9 बजे से 10 बजे तक और भारत में रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक मखसूस मौजूदात पर माहिरीन अपने ख्याल का इजहार करेंगे और आप फोन करके उनसे सवाल भी कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप मौजू के बारे में अपने ख्याल का इजहार कर सकते हैं। सुनिए अपने खतों के जवाब ईमेल और फेसबुक के पैगाम मुदस्सरा मंजर के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दीजिए और शामिल हो जाइए हमारे लाइव शो में। मुफ्त कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-777-89।
अगर मालूमात का खजाना और एनसाइक्लोपीडिया का नाम है तो वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम है। अगर किसी को माँ की गोद का प्यार नहीं मिला, अगर वो चाहता है जिंदगी में मिले, तो वो रेडियो है। जो चीज किसी को अच्छा लगता है तो हमेशा सुनता रहता है।
माशाल्लाह आपके सब प्रोग्राम काबिल तारीफ हैं, बहुत अच्छी मालूमात होती है, पूरी दुनिया की खबरें देते हैं, हम लोग बहुत पसंद करते हैं।
फेसबुक पर रابطے के लिए लॉगिन कीजिए facebook.com/listenersletter और ईमेल के लिए पता है urdu letters@voanews.com। खत आपके।
سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے اور آپ سے اجازت لینے سے پہلے ہم بتا دیں کہ ہماری نشریات ابھی جاری ہیں۔ اپنی پروڈیوسر گلرخ، انجینئر عیدان کو اور اپنی میزبان مدثرہ منظر کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ اور شب بخیر۔